لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الصديقين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، اللهم عجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مومن امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں، آئیے آغا آگے تشریف لائیے، حجت الاسلام مولانا حافظ ریاض حسین نجفی. آئیے اجازت ہے اس عنوان پہ آج دسویں اور فی الحال 1434 ہجری کے ایام عزا کی میری آخری گفتگو، لیکن اس عزا خانے کی خدمت کرتے ہوئے مجھے 32-33 سال ہو گئے تو یہاں باقاعدگی کے ساتھ آنے والے، انہیں میرا انداز معلوم ہے کہ موضوع پھیل جاتا ہے آخری مجلس سے پھر وہ سمیٹا نہیں جاتا، اور یہی سال بھی ہوا. اب تو جو ہوا سو ہوا، آج کی مجلس کے بعد کیونکہ فوراً مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، میری فلائٹ ہے، تو آج کسی قسم کی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں، یہاں کچھ جگہ ہے کہ نہیں، میں آپ سے کوئی درخواست کروں کہ یہ آپ پہ ظلم ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں پہلے تو اس حدیث کو مکمل کروں جو جنت کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد ایک بہت اہم حصہ چوتھے امام کی سیرت کا جس کا 2-3 دفعہ اشارتاً ذکر ہوا، مگر اس سے پہلے کہ میں ان دو چیزوں کی جانب جاؤں، کسی نے ایک بات کہہ دی کہ مولانا آپ نے، یہ مجھ سے کہا گیا 3-4 دن پہلے، اپنے حافظے کی خرابی کی بات کی تھی، اور کل آپ اس تیزی کے ساتھ پوری تاریخ شیعہ کے مجتہدین اور مراجع کے نام لیتے چلے گئے، یہ کیسے ہوا؟ اگر حافظہ خراب ہے تو وہ نام کیسے، اور اگر اتنے سارے نام آپ کو یاد ہے تو پھر یہ ممبر پہ بیٹھ کے غلط بیانی کیسے؟ اب یہاں پہ میں بہت چھوٹی دو باتیں بتاؤں، دونوں باتیں بیان کرتے ہوئے مجھے ذرا سی خجالت اور شرمندگی بھی ہو رہی، لیکن بعض وجوہات کے بنا پہ تذکرہ ضروری. ہمارے محترم ترین اور بزرگ ترین عالم دین حجت الاسلام مولانا حافظ سید ریاض حسین نجفی اس وقت ہمارے درمیان، پاکستان بھر کے جتنے مدارس اور حوزہ علمیہ ایک طرح سے سب کے سرپرست ہیں. ہمارے یہاں حوزہ علمیہ میں جب کوئی اپنی تعلیم مکمل کرتا اور اسے ایک قسم کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا اور اس کے ساتھ اسے اجازہ روایت دیا جاتا، تو یہی سارے علماء کے نام جو کل میں نے لیے وہ ہمارے سرٹیفکیٹ پہ لکھے جاتے ہیں. یہ مثلا میں نے اپنے شہید استاد سے, انہوں نے اپنے استاد مرحوم آیت اللہ خوئی سے, اور انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ نائنی سے, اور پھر وہ ساری فہرست ریورس میں امام تک پہنچتی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے سرٹیفکیٹ میں یہ سارے نام ہوتے ہیں. اور اپنے سرٹیفکیٹ ہر آدمی بڑی محبت سے, بڑے شوق سے بار بار دیکھتا, چاہے وہ علمی ہو, تعلیمی ہو, یا ماتم کے وہ نشان ہو جو ہمارے ایمان کے سرٹیفکیٹ میدان قیامت پہ دکھائے جائیں. ہمیں محبت ہے ان زخموں سے, ہمیں محبت ہے ان نشانات سے. یہ واقعا ہمارے ایمان کے سرٹیفکیٹ ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک تو اس لیے کہ ایک طرح سے ہمارے یہاں جو اجازت روایت ہے اس میں یہ سارے نام, دوسری بات اس کے لیے میں نے کہا کہ ذرا سی شرمندگی, وہ یہ ہے کہ جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے نماز شب پڑھتا ہوں, اور نماز شب کی 11ویں رکعت کے قنوت میں 40 مومنین اور مومنات کے نام لینے کا بڑا ثواب ہے, اور 40 سے زیادہ ہو تو کیا کہنا. یہ سارے نام جو میں نے کل رات کو لیے تھے, جب کبھی مجھے نماز شب کا موقع ملے تو وہ سارے نام تو میں اپنے قنوت پہ لینے کا عادی ہوں. ایک چیز آپ لوگ روزانہ 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 پڑھے تو چاہے حافظہ خراب بھی ہو وہ تو یاد ہو جائے گی. چنانچہ یہ سارے نام, بلکہ میں نے 1998 کا کراچی میں محفل جعفری خاردر کا ماہ مبارک رمضان کا تفسیر قرآن کا پورا سلسلہ 39 مجتہدین کے نام پہ لیا کہ اس حوالے سے اگر یہ نام آپ کو یاد ہو جائے اور آپ نماز شب کے قنوت میں پڑھے تو ان کے طفیل ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں. جیسا کہ روایت میں ہے کہ نماز جماعت میں اگر ایک آدمی کی جماعت قبول ہو رہی ہے, اب اللہ کہے گا کہ کیا کاٹ چھاٹ, ایک جماعت نماز آئی, ایک ایک کو الگ الگ چیک کرو, یہ قبول ہو گئی, چلو یہ ساری کی ساری جماعت نماز قبول کر دو. نماز شب اللہم اغفر لی, خدا بندہ میری مغفرت فرما. اب میں اس قابل بھی نہیں, لیکن اب جو میں نے نام لینا شروع کیا جن کی مغفرت یقینی ہے, چاہے وہ محمد ابن یعقوب کلینی ہو, اور چاہے وہ محقق ہلی ہو, اور چاہے وہ مرحوم آقا خوئی ہو جو نام کل آ گئے, ان کے نام کی برکت سے ایک ہی دعا لی گئی کی گئی نا, کیا خدا ان سب کی مغفرت فرما. ان کی مغفرت تو یقینی ہے, اس کے تو فیل جو میں نے کہا تھا میری مغفرت فرما, خدا کہے گا کیا اس دعا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں کہ اس کی مغفرت قبول, اس کی مغفرت رد, یہ سب ایک ساتھ آئے, سب کی مغفرت ہو جائے گی. نماز شب ترک نہ کیجیے گا, اور جہاں تک ہو سکے اس کے قنوت کی اس اہمیت کا اندازہ کیجیے گا. مقاتل میں لکھا ہے کہ آقا حسین نے آخری رخصت کے وقت شہزادی زینب کبریٰ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا نام نماز شب کے قنوت میں لیتے رہے. اب یہ بات اس لیے آ گئی کہ کسی نے بڑے سخت الفاظ میں یہ بات کہی کہ مولانا ممبر پہ غلط بیانی, میں یہ لفظ غلط بیانی بھی میں بہت ہلکا بنا کے پیش کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اس بہانے مجھے موقع ملا کہ آپ کو نماز شب اور یہ ہمارے محسن علماء, احسان فراموش نہ بننا, یہ ہماری کل کی تقریر کا عنوان بن گیا تھا کس جملے پر, تم مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرو میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں, ضمانت لو 6 باتوں کی, میں ضمانت دیتا ہوں اضمن لکم الجنہ, جنت تمہاری, یہ میں گارنٹی لے رہا ہوں اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا, بولو تو سچ بولو, وعدہ کرو پورا کرو, امانت دی جائے حفاظت کرو. اب یہاں میں رکوں, اور جس پہلو کو امانت کے جس پہلو کو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا ایک جملے میں اسے آج بیان کر کے آگے بڑھوں, کیونکہ کبھی یہی پہلو پورے عشرے کا عنوان بنے گا امانت. یقینا شرعی اور فقہی اعتبار سے امانت کی خاص تعریف ہوگی. اب جب یہاں اتنے بڑے بڑے علماء کرام موجود ممبر کے بالکل قریب, حجت الاسلام مولانا ناصر مہندی سے لے کے آخر تک اتنے عظیم علماء کو بہت احتیاط سے بات کرنا پڑتی ہے، لیکن امانت کی ایک تو یہ تعریف ہے، مال دولت پیسہ، لیکن امانت کا ایک بڑا وسیع مفہوم بھی ہے، جس میں یہ کہا گیا المجالس و امانہ، اگر کسی جگہ کوئی بات کہی جا رہی ہے کسی محفل میں، جب تک کہ اجازت نہ ہو اسے آگے آپ نقل نہیں کر سکتے، جیسے پیسے کو کسی اور کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے آپ استعمال نہیں کریں گے، اسی طرح کسی کے راز کو اور کسی کی بات کو بھی. اب یہ تو ایک بہت چھوٹی بات ہوئی، جو اصل عنوان جسے میں خالی آج ہلکا سا ٹچ کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. اولاد جو اللہ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے یہ اللہ کی ایک امانت ہے. ام سلیم کے واقعے میں یہ جملہ بھی ہے نا، جس پر پیغمبر نے شکر کا سجدہ انجام دیا. ام سلیم کو اللہ نے کیسا بیٹا دیا، یہ واقعہ کبھی تفصیل سے سنیے گا، آج نہیں آج واقعہ سنانے جاؤں گا میرا جہاز اڑ جائے گا، اور چونکہ مجھے اس کے فوراً بعد دوسری جگہ مجلس پڑھنے جانا، وہاں پہ میری یا کی غلطی وہاں کے مومنین کے لیے زحمت بنے گی، تو میں اپنے آپ میں کنٹرول کر رہا ہوں، یہ واقعہ کبھی تفصیل سے پڑھوں گا. ام سلیم بہترین اولاد، ایک بیٹا ملا. ماں تو ویسے ہی اولاد سے محبت کرتی ہے، لیکن ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری اپنے اس بیٹے سے کچھ دیوانگی کے جیسا عشق تھا. بیٹا بیمار پڑا، اور جیسے جیسے اس کی طبیعت خراب ہوئی باپ کی حالت بگڑتی گئی، یعنی جو ماں کی کیفیت ہے وہ باپ کی ہو گئی. اور میں سلے ان کی شادی کا واقعہ تاریخ میں پڑھیے یا آپ ممبر سے سنتے رہتے ہوں گے، بہت عجیب واقعہ. اپنے شوہر سے زیادہ ایمان رکھتی ہے، چنانچہ جب یہ دیکھا کہ میرا شوہر اگر اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹا مر جائے تو وہ بھی مر جائے گا یا پاگل ہو جائے گا، شوہر کو گھر سے نکالا. کس طرح؟ کہا کہ بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، اب یہ وقت دعا ہے، سیدھا مسجد میں جا کے اللہ کے رسول سے کوئی دعا لے کر آؤ یا دعا کروا کے آؤ. بات بالکل معقول ہے، جب آئی سی یو میں مریض آخری سانسیں لے رہا ہو تو اب تو یہ وقت دعا ہے نا، شوہر گئے بیٹا مر گیا. ماں جو یہ محسوس کر رہی تھی کہ بیٹا مرنے والا ہے مر گیا. اب میرا شوہر آئے گا، ٹھیک ہے اس وقت نہیں تھا، لیکن آ کے بیٹے کا جنازہ یا میت دیکھے گا، پتا نہیں اس پہ کیا گزرے. شوہر آیا مدینے گیا، یہ لوگ قبا میں رہتے ہیں، مدینے تک گیا، پیدل گیا پیدل آیا. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، دیکھا جھاڑو دی گئی ہے، اچھے کھانے پکائے جا رہے، بیوی نہا دھو کے نئے نہیں لیکن صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھی. جب یہ حالت دیکھی تو یہی سمجھا کہ میں مسجد میں گیا تھا، رسول تو نہیں ملے، خود نماز پڑھ کے آ گیا جنت کے ٹکڑے میں، جہاں کی نماز قبول تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی. جب اچھے کھانے پک رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے، بیوی نے سارے گھر کی صفائی کی، چنانچہ بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا احتیاطاً پوچھ لی بچے کی کیا حالت. الحمدللہ بہت اچھی حالت میں، اور اطمینان بڑھ گیا. ام سلیم کہنے لگی کہ اے میرے شوہر ابو طلحہ، تم تو رسول کے پاس روزانہ جاتے ہو، اب یہ بچے کی بیماری میں تھوڑا سا گیپ آ گیا لیکن جاتے رہتے ہو، میں گھر میں بیٹھنے والی عورت اتنا نہیں جاتی. ایک مسئلہ مجھے پیش آیا، میں یہاں سے جس عنوان کی جانب اشارہ کرنے والا ہوں، ایک مسئلہ مجھے پیش آیا، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، میری عقل جواب دے گی. تم پیغمبر کے پاس مسلسل جاتے رہتے ہو، شاید تم بتا دو. مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک امانت میرے پاس رکھوائی، کئی سال میرے پاس رکھ، مجھے اس امانت سے بڑی محبت ہو گئی. اب وہ آ کر کہتا ہے کہ میری امانت واپس کرو، میرا دل ہی نہیں چاہتا امانت واپس کر دے، مانوس ہو گئی ہوں، گھر میں ہے، میرے سامنے رہتی تھی وہ امانت، اچھی لگنے لگی امانت، میرا دل چاہتا اسے روک لو. مالک مانگتا رہے ند. ابو طلحہ نے کہا ام سلے، اتنے معمولی مسئلے کے لیے اللہ کے رسول کا خاص شاگرد ہونا ضروری نہیں ہے، امانت جس نے دی ہے جب وہ مانگے جس حالت میں مانگے تمہیں فوراً واپس کرنا. کہا لیکن میرا دل نہیں مان رہا، میں مانوس ہو گئی. کہا یہ تمہاری غلطی ہے، امانت واپس کرنا. کہا اللہ نے بھی ایک اپنی ایک امانت ہمیں دی تھی اور آج اللہ نے وہ امانت مانگ لی ہے، تمہیں نے بتایا کہ امانت واپس کرنا ہے. ابو طلحہ گھبرا کے کہتے کیا ہوا؟ کہا ہمارا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. یہ جو شوہر امانت یہ خبر سنتا پاگل ہو جاتا یا مر جاتا، حیران ہو گیا. رسول کے پاس گیا، اب رسول آ چکے، شکر کے سجدے میں گر پڑے رسول کہ میری امت میں ایسی سمجھدار اور صبر کرنے والی عورت ہے. عموماً میں صبر کے عنوان پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلسوں میں کسی جوان موت پہ یہ روایت پڑھتا ہوں، لیکن آج میں ایک جملے سے اس چھ چیزوں والی روایت کو آگے بڑھا رہا ہوں. اولاد امانت ہے، اللہ نے آپ کے پاس دی، تربیت اولاد اس امانت کی ادائیگی ہے. جیسی اللہ نے اولاد دی ہے امانت ویسے ہی واپس کرنا. جب اولاد ہمیں ملی پیدا ہوئی، کیا شرابی تھی، ڈسکو ڈانس کی دیوانی تھی، کیا بے حجاب تھی، کیا بے نمازی تھی؟ وہ تو پیدا ہونے والی ہر اولاد اس معصوم کہلاتی ہے، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام. اسی طرح سے امانت کو واپس کرنا، اولاد کو اسی طرح سے بارگاہ الہی میں پہنچانا ہے. یہ تیسری چیز تربیت اولاد کا ایک بہت لمبا موضوع بن جاتا ہے اور بنے گا انشاءاللہ. چوتھی چیز احسان فراموشی، جس کے حوالے سے پھر ان قابل قدر علماء کرام کے نام خالی میں نے لیے، جن کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، شہید کے خون سے زیادہ عالم کے قلم کی سیاہی کی فضیلت ہے. اور اس حدیث کا اگر تاریخ اسلام دیکھے تو سمجھ میں آتی ہے حدیث، لیکن وقت میں یہ پانچویں چیز، جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جنت چاہیے، پانچویں یہ گارنٹی مجھے دو، نگاہیں نیچی رکھو گے اور کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھو گے. بہت اہم مسئلہ، ساری گڑبڑ، ساری خرابی، معاشرے کا سارا اخلاقی کرپشن. کرپشن کی کئی قسمیں، خالی مالی کرپشن نہیں ہوتا، اخلاقی کرپشن بھی ہوتا، وہ شروع اسی نگاہ سے ہوتا. یہی وجہ، یا یہ بھی ایک وجہ کہ قرآن عام طور پر جب کوئی حکم دیتا ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، مرد عورتوں کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو. جب نگاہوں کی بات آئے قل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اے رسول مومن مردوں سے الگ سے کہو کہ نگاہیں نیچی کرے. وقل للمومنات یغضضن من ابصارہن، اور مومنہ عورتوں سے الگ سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کرے. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں. الگ مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ. حکم خرابی، شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تم کس طرح سے معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کرتے ہو؟ کہا آؤ میں دکھاتا ہوں. شہر کے بازار میں گیا ایک حلوائی شیرہ بنا رہا، میٹھا میٹھا شیرہ، جس کا نام بھی لینا میرے لیے صحیح نہیں ہوگا کیونکہ میں شوگر کا بہت ہی خطرناک مریض ہوں، لیکن خیر شیرہ بنا رہا. خالی ایک انگلی اس نے شیرے کی دیوار پہ لگا دی. بس بھئی یہ شیطان کا طریقہ ہے، ایک بار ہماری نگاہ نامحرم عورت کی جانب اٹھا دی، نامحرم کی نگاہ عورت کی نگاہ، نامحرم مرد کی جانب. بہت برا واقعہ تو اس کے بعد آپ نے سنا ہے، آج تو ویسے ہی وقت ہم شیرے کی انگلی، شیرے سے بھری ہوئی انگلی دیوار پہ لگا، شیرہ دیکھ کے مکھی آئی، مکھی کو دیکھ کے چھپکلی نے اس کے اوپر حملہ کیا کھانے کے لیے، چھپکلی کو دیکھ کے قریب کی بلی نے اٹیک کیا چھپکلی کو، بلی کو دیکھ کر قریب سے کوئی فوجی سپاہی کتا لے کے جا رہا تھا، کتے نے بلی پہ حملہ کیا، بلی تو ادھر جم کر کے نکل گئی، کتا شیرے کے کڑاؤ میں گر گیا. بھائی یہ منظر دیکھنا ہے کہ قصائی کو غصہ آ گیا، ایک بار کتے کی گردن توڑ دی، سپاہی نے یہ منظر دیکھ، میرا کتا اور اس کے اوپر اس نے حملہ کیا، چنانچہ اس نے قصائی کی گردن اتار دی، حلوائی کی سارے حلوائی جمع ہو گئے، یہ کون ہے؟ چنانچہ انہوں نے سپاہی پہ حملہ کر کے اس کو مار دیا، سارے سپاہیوں کی فوج آ گئی. تھوڑی دیر بعد دیکھا شہر کی ایک بڑی تعداد زمین پہ مری پڑی ہے، خون بہ رہا ہے، لاشیں ہیں، گردنیں کٹی ہیں، زخم ہیں، پورا ایک شہر. اچھا بھلا امن و امان والا، آنن پانن، دیکھتے ہی دیکھتے اتنے بڑے فساد کا مرکز بنا. شیطان نے کہا میں نے تو خالی شیرے کی ایک انگلی دیوار پہ ذرا سا شیرہ لگایا، مگر یہ کس قیامت کا شیرہ ہوتا ہے جس وقت مرد کسی نامحرم عورت پر نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، بری نگاہ. بس اب اسے نہیں پتا کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، بدترین گناہ تک جائے گا. اور جب عورت کسی نامحرم مرد پہ بری نگاہ ڈالتی ہے، بلکہ قرآن نے عورت کے لیے کہا اپنی زینت بھی ظاہر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کوئی مرد نگاہیں نیچی کر کے چلا جا رہا، خوشبو تم نے ایسی لگائی ہے کہ آنکھ اٹھ جائے، زیور تم نے ایسا پہنا ہے کہ اس کی آواز سے آنکھ اٹھ جائے، ابا تم نے ایسی پہنی ہے کہ ابا کو دیکھ کے اس کی آنکھ اٹھ جائے. یہ تو پورا موضوع ہوگا. لیکن اسے ملائیے، اسے ملائیے اس حدیث سے جہاں میں نے کہا تھا کہ امام خالی خرابی نہیں بتاتے ہیں، بلکہ بتاتے ہیں کہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی اور اس کا علاج کیا. اصول الکفر ثلاثہ، یہ نہیں کہا کفر بہت برا ہے، کہا یہ بھی دیکھو کفر کی جڑیں کہاں ہیں، کفر شروع کہاں سے ہوتا ہے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی بات. معاشرے میں جب اخلاقی فساد برپا ہوتا ہے، جب لڑکیاں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، جب ذرا ذرا سی بات پر بیویاں شوہر سے طلاق لیتی ہیں، جب پورا معاشرہ پھوٹ پھوٹ کا نشانہ بنتا ہے، خاندانی زندگی فیملی لائف آغاز ہوتا ہے خالی اس بد نگاہی سے. تو کہا کہ جنت کا وعدہ اس وقت تم سے کروں گا جب تم مجھ سے یہ وعدہ کرو. اور آخری چھٹی بات، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف نہ دو گے. زبان ہاتھ سے زیادہ خطرناک ہے. والا کی حدیث ہے نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. کہا کہ یہ وعدہ کرو. اور یہ اتنا اہم مسئلہ کہ امام معصوم حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہے. کل کی گفتگو فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بوسہ دینے، حجر اسود کو بوسہ دینے سے کسی مومن کو تکلیف پہنچتی، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، میں اذیت مومن سے بچوں گا، مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں پر ایک بات میں اور کہہ دوں، مرجعیت، مرجعیت کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے اسلام، اللہ کے رسول کے زمانے سے سلسلہ شروع ہو گیا. مرجعیت کیا؟ جس کو مسئلہ نہیں معلوم یا رسول سے پوچھ، ہر جگہ تو رسول نہیں، یا جو رسول کا نمائندہ تمہارے علاقے میں اس سے پوچھ. لیکن صحیح مانو، صحیح مانو سب سے زیادہ، ابھی میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں ابھی بات واضح کرتا ہوں، سب سے زیادہ چوتھے امام کے زمانے سے مرجعیت کی اہمیت آنا شروع. بہت ہی خوش، دو منٹ آپ کے لے رہا ہوں، بہت ہی خوش. کہا چوتھے امام کا زمانہ جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، ایک پورا نیا علاقہ اسلام میں آیا. چوتھے امام کا زمانہ جب طارق ابن زیاد نے اسپین پہ حملہ کر کے یورپ میں قدم رکھا، ایک پورا نیا ماحول اسلام میں آیا. چوتھے امام کا زمانہ جب موسیٰ ابن نصیر نے لیبیا، الجزائر، تیونس اور مراکش تک اسلام پہنچایا، ایک نئی دنیا سامنے آئی. اور چوتھے امام کا زمانہ جب مسلم ابن قتیبہ نے ترکستان اور رشیا کے علاقے میں قدم رکھا. یہ سارے مختلف علاقے، ہر جگہ کے رسم و رواج الگ، ہر جگہ کے کھانے الگ ہیں، ہر جگہ کے لباس الگ ہیں. کہاں عرب کا گرم علاقہ اور کہاں ماسکو کا اتنا ٹھنڈا علاقہ کہ جو وہاں گیا سردی سے مرا، چاہے وہ نیپولین ہو چاہے وہ ہٹلر. دیکھیں خوش دو منٹ کی گفتگو. اب جب یہ سارے علاقے عالم اسلام میں آئے تو ان کے ساتھ فقہی مسئلے بھی آئے. مولا عرب کے گرم ریگستان میں صبح شام وضو کرنا بہت آسان ہے، ماسکو کی اس سردیوں والی برف کے ماحول میں وضو ناممکن ہے. اب نئے نئے مسئلے سامنے آنے لگے، عالم اسلام میں کسی کے پاس جواب نہیں. بس ایک ہی دروازہ نظر آ رہا ہے کہ دادا کے پاس بھی گئے تھے کہ لولا علی اللہ حلقا فلان، اور توتے کے پاس بھی عالم اسلام جا رہا ہے کہ جواب ملے گا تو صرف آپ سے ملے گا، اور کون جواب دینے والا. نئے نئے مسئلے دیکھیں، یورپ، افریقہ، ساؤتھ ایشیا اور نارتھ پول کے قریب والا روس کا علاقہ، نئے مسئلے. امام نے اپنے شاگرد تیار کر کے ہر علاقے میں بھیجوانا شروع کی اور یہ سلسلہ آگے بڑھایا پانچویں نے اور عروج پر پہنچایا چھٹے نے. تو مرجعیت بہت اہم رول ہے. چوتھے امام کی امامت کا کہ جب وہ نئے علاقے فتح ہوئے بس جو خوش بات تھی وہ اتنی تھی. ابھی تک مرجع کی اہمیت کیا یہ کہ جی آپ نے کہا کہ جی حدیث کی تو ساری کتابیں اردو ترجمہ ہو چکی ہم حدیث کی کتاب پڑھ لیں مگر حدیثوں کو جوڑنے والی جو روایتیں کل ایک مثال آپ نے سنی مولا آپ حضرت اسود کو بوسا نہیں دے رہے آپ کے دادا بوسا دیتے. اب اگر حدیث کی کتاب میں صرف یہ دو واقعات ہیں. چوتھے امام جب جاتے ہیں خانہ کعبہ کے طواف میں حضرت اسود کو ہمیشہ بوسا دیتے. چھٹے امام جب جاتے ہیں تو بوسا نہیں دیتے. اب یہ حدیثوں کو سمجھا کیسے جائے یا وہ جو آج میں قصیص یا قصیص کی مجلس کے اندر وہ روایت پڑھ رہا تھا چھٹے امام کے لباس کو دیکھ کر کہا گیا آپ کا دادا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور آپ یہ لباس پہنے شاندار بہترین. آپ کا دادا ٹوٹے مکان میں رہے اور آپ اتنے اچھے مکان میں رہے. تب امام نے جملہ ارشاد پر اب یہ دو روایتیں آ گئی. ایک روایت یہ کہ علی کا لباس اتنا بوسیدہ ہے اتنا پرانا ہے چلتے چلتے پھٹ جاتا. علی جا رہے ہیں آستین پھٹ گئے سامنے درزی کی دکان گئے کہا کہ اسے سی دو سی دی مگر سینے کے لیے کپڑا پکڑا وہ تو سی گیا دوسری جگہ سے پھٹ گیا لباس. وہاں سے کپڑا پکڑا وہ جگہ تو سل گئی تیسری جگہ سے پھٹ گیا لباس. کہا یا ابا الحسن یا امیر المومنین اب چھوڑیے اس لباس کو اس نے بالکل جواب دے دیا ہے. مولا نے شکر کا سجدہ کیا لباس نے علی کو جواب دیا ہے علی نے اب تک لباس کو جواب نہیں دیا. مولا چھٹے امام آپ ایسے کپڑے پہنے دادا ایسے کپڑے پہنتا. اب یہ دو روایتیں آگے چھٹے امام کے کپڑے بھی اچھے سواری بھی اچھی مکان بھی اچھے. مولا کی سواری بھی کپڑے بھی اور لباس. سواری کے لیے جملہ تو آپ مجلس میں سنتے ہیں نا مولا یہ ذرا بہت ہی کمزور اور مریل سا گھوڑا آپ نے رکھا ہوا وہ کسی میرے یہ ایک اچھے گھوڑے کی کیا ضرورت نہ خود مجھے کبھی میدان سے بھاگنا خود ہو اچھا وہ تو ان کا مسئلہ ہے اور نہ کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا. یعنی ایسا تھا گھوڑا کہ عام آدمیوں کو علی کے گھوڑے پہ ترس آنے لگا اور رحم آنے لگا. چلے صحیح اب یہ دو روایتیں آ گئی. اب مرجے کی ضرورت ہے کہ دونوں روایتوں کو جمع کر کے آپ کو بتائے کہ دونوں کا پس منظر کیا. خود چھٹے امام کی ایک تیسری حدیث آئی جس کا حوالہ آج میں دے رہا تھا جو میں نے حوالہ دیا آج وہ تیسری حدیث تھی ورنہ دو حدیثیں تاریخ میں اتنی آ گئی. امام نے فرمایا سنو میرے دادا کے زمانے میں جو مسلمانوں کی غربت کی حالت تھی اس میں ذمہ داری ہے حاکم کی ایک غریب ترین مسلمان کے لیول پہ جا کے زندگی گزار. میرے زمانے میں عالم اسلام بڑا خوشحال ہو گیا تو بنو عباس بغداد بنا دولت اتنی آ گئی. اب میری ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے حساب سے جو میرے زمانے کا ایک ایوریج آدمی زندگی گزارتا ہے ویسے کپڑے پہنوں ویسی سواری لوں ویسا مکان لوں ورنہ. اب سنیے ورنہ تکبر غرور کسے کہتے ہیں گھمنڈ کسے کہتے ہیں جہاں آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے اپنی دولت پر. لیکن یاد رکھیں تکبر کی ایک قسم بڑی عجیب جب آدمی ان کی ساری کا تکبر کرتا جی میں تو کچھ نہیں اس کچھ نہیں کا مطلب میں سب کچھ. ارے میری نماز کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. یہ بڑا عجیب قسم کا غربت غریب ہونا نہیں غریب نہیں ہو اور اپنے آپ کو غریب بنا رہے ہو یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے. اور آخری زمانے کی ایک پہچان اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں آخری زمانے میں حج کرنے والے حج کہاں کریں گے. یہ میں جو جملہ کہہ گیا یہ بڑا اہم ہے لیکن بہت تفصیل طلب. بعض لوگ باتیں سنیں تو ایسا لگے ڈاؤن ٹو ارتھ ہر چیز میں اپنے آپ کو گرا رہے ہیں لیکن وہ گرانے میں اتنا تکبر جھلک رہا ہوتا اس غربت کے اندر اتنا غرور جھلک رہا ہوتا. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کیونکہ آج کل ایسے بہت لوگ امام نے کہا یہ بھی نہ ہونے پاس چنانچہ اس طرح کی زندگی جو اس میں کیا ہوگا भाई एक आदमी की हैसियत है फटे हुए कपड़े पहन रहा, हर आदमी कहेगा वाह शाबाश है इसको, देखो इसको गरीबों का कितना ख्याल है, ये जुमला शाबाश है। यही सबसे खतरनाक जुमला है जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आखिरी जमाने में हाजियों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी लेकिन अल्लाह के लिए हज कोई नहीं करेगा। पैसे वाले तफरी के लिए हज करेंगे, इंटरटेनमेंट, हर साल यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, इस दफा चक्कर मक्के का भी लगा लो। और मिजाज भी ऐसे ही होगा, जो मैं अक्सर क्योंकि छोटी हदीस से अक्सर दोहराता रहता हूं, पहले लोग मक्के में दाखिल होते थे मौलाना काबा कहां है हमें उसकी जियारत करके दुआ मांगना, अब कहते हैं मौलाना मैकडोनल्ड और पिज्जा हट कहां है, ये मक्के के अंदर हलाल की रहती है। ये पहला सवाल होता है आजकल पैसे वाला तफरी के लिए। मुतवस्सित तबके एक आदमी तिजारत के लिए, गरीब आदमी जो मेरा मौजूद वो आज पर जाएगा रयाकारी दुनिया को दिखाने के लिए। लोग कहेंगे देखो इसके पास